سنیچر 20 فروری سیربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام. برطانیہ یورپی یونین میں شامل رہے گا یا چھوڑ دے گا؟ برطانوی وزیراعظم نے یورپی یونین سے معاہدے کے بعد 23 جون کو ریفرنڈم کا اعلان کر دیا ہے، مگر یورپ میں کیا سوچ ہے؟
ریفرنڈم میں لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہمیں یورپین یونین چھوڑنا چاہیے، تو یہاں پر لوگ افسوس نہیں کریں گے، خوشی منائیں گے.
تفصیل خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، معصومہ ملک سے خبریں سنیے. برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے یورپی یونین میں رہنے یا نہ رہنے کے عوامی فیصلے کے لیے 23 جون کو ریفرنڈم کرانے کا اعلان کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ برطانیہ کے لیے یہ تاریخ کا سب سے بڑا فیصلہ ہوگا. مزید ظہیر الدین بابر سے.
برطانوی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ معاہدہ طے پانے کے بعد برطانیہ کے یونین میں رہنے کے لیے وہ دل و جان سے مہم چلائیں گے. ریفرنڈم کے اعلان کے بعد کابینہ کے ایک اہم اجلاس میں یورپی یونین کے رہنماؤں کے ساتھ برسلز میں طے پانے والے سمجھوتوں اور اصلاحات پر بھی بحث ہوگی. مسٹر کیمرون کی کوشش ہوگی کہ وہ انہیں یورپی یونین میں ہی رہنے کے لیے قائل کر سکیں، مگر توقع ہے کہ ان کی کابینہ کے بہت سے ارکان یورپی یونین میں برطانوی رکنیت کے حق میں نہیں ہوں گے.
پاکستان میں وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقے مہمند ایجنسی میں سیکیورٹی فورسز اور شدت پسندوں کے درمیان جھڑپ میں 5 شدت پسند ہلاک ہو گئے ہیں. پشاور سے عزیز اللہ خان.
یہ واقعہ رات گئے ایجنسی ہیڈ کوارٹر غلنی کے جنوب میں کوئی 3 کلومیٹر دور پیش آیا. فوج کے مطابق اس علاقے میں شدت پسندوں کی نقل و حرکت جاری تھی اور وہ چیک پوسٹ پر حملہ کرنا چاہتے تھے، جس پر سیکیورٹی فورسز نے جوابی کارروائی کی. ایسی اطلاعات ہیں کہ چند ایک شدت پسند فرار ہونے میں کامیاب ہوئے ہیں، جن کی گرفتاری کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے.
ادھر پاکستان ہی میں کوئٹہ شہر سے خبر ہے کہ ایف سی اور پولیس نے مشترکہ سرچ آپریشن کے دوران 35 افراد کو گرفتار کیا ہے. تفصیل کوئٹہ سے محمد کاظم.
سرچ آپریشن مشرقی بائی پاس اور گرد و نواح کے علاقوں میں کیا گیا. کوئٹہ فرنٹیئر کور کے ترجمان کے مطابق مجموعی طور پر 35 افراد کو گرفتار کیا گیا، جن میں 2 مشتبہ افراد کے علاوہ 33 افغان باشندے شامل ہیں. ترجمان کے مطابق افغان باشندے غیر قانونی طور پر مقیم تھے. ایک اور کارروائی میں سرحدی ضلع چاغی کے علاقے دالبندین سے اسلحہ اور گولہ بارود برامد کیا گیا.
پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کی مقامی عدالت نے لال مسجد کے سابق نائب خطیب غازی عبدالرشید کے مقدمہ قتل میں سابق صدر پرویز مشرف کی حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد کرتے ہوئے ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں. عدالت نے پولیس کو حکم دیا ہے کہ وہ انہیں گرفتار کر کے 16 مارچ کو عدالت میں پیش کریں. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں اطلاعات کے مطابق نامعلوم مسلح افراد نے ایک سرکاری عمارت میں گھس کر وہاں موجود افراد کو یرغمال بنا لیا ہے، جبکہ فائرنگ کے تبادلے میں 2 سیکیورٹی اہلکار مارے گئے ہیں. خدشہ ہے کہ سری نگر کے مضافات میں واقع اس سرکاری عمارت میں 100 کے قریب افراد موجود ہیں. پولیس کے مطابق 2 سے 3 شدت پسند عمارت میں داخل ہوئے ہیں، جنہیں روکنے کی کوشش میں 9 اہلکار زخمی بھی ہوئے ہیں. پولیس کے مطابق فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے. بھارتی ریاست ہریانہ میں جاٹ برادری کی ریزرویشن تحریک سے شروع ہونے والے تشدد کے بعد کئی متاثرہ علاقوں میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے. تفصیل اسد علی چودھری سے.
بھارتی ریاست ہریانہ میں دوسرے روز بھی تشدد کی فضا قائم رہی. مظاہرین نے اہم شاہراہیں بند کر دیں اور دیگر نسلی گروہوں کے ساتھ تصادم کے بعد ریلوے کا نظام بھی بری طرح متاثر ہوا. تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز کے مقابلے میں آج صورتحال بہتر تھی. جمعرات کو جاٹ برادری نے سرکاری ملازمتوں اور تعلیمی اداروں میں کوٹوں کے مطالبے کے لیے ریلی نکالی تھی، جس کے بعد صورتحال پرتشدد ہو گئی. اس واقعے میں ایک شخص ہلاک ہوا، جبکہ پولیس اہلکاروں سمیت متعدد افراد زخمی بھی ہوئے.
نیپالی وزیر اعظم پرساد شرما بھارت کے دورے پر ہیں، جہاں بھارت نے نیپال کو گزشتہ برس اپریل میں آنے والے تباہ کن زلزلے کے بعد تعمیر نو کے لیے مالی امداد کا وعدہ کیا ہے، جبکہ تعاون کے لیے متعدد معاہدے بھی طے پائے ہیں. دونوں ممالک کے تعلقات گزشتہ کچھ عرصے سے کشیدہ ہیں، تاہم نیپالی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ اب دوستانہ تعلقات کی بحالی کا وقت آ گیا ہے. کہہ رہے ہیں کہ میرے دورے کا بنیادی مقصد گزشتہ کچھ مہینوں میں پنپنے والی غلط فہمیوں کو دور کرنا اور تعلقات کو جوش و خروش کی اسی نہج پر واپس لے کر جانا ہے جہاں وہ مودی جی کے دورہ نیپال کے وقت تھے. یہ تھے نیپالی وزیر اعظم کے الفاظ. فرانس میں حکام نے جنگل کے نام سے مشہور شمالی بندرگاہ کیلے پہ پڑاؤ ڈالے سینکڑوں تارکین وطن کو حکم دیا ہے کہ وہ علاقہ خالی کر دیں، بصورت دیگر انہیں بے دخلی کا سامنا ہوگا. حکام نے انہیں کیمپ چھوڑنے کے لیے منگل کی شام تک کا وقت دیا ہے، جس کے بعد وہاں لگے خیمے اکھاڑ دیے جائیں گے. یہ علاقہ تارکین وطن کے لیے ثقافتی مرکز بن چکا ہے، یہاں دکانیں، اسکول اور عبادت گاہیں تعمیر کی گئی ہیں. تارکین وطن، جن میں سے زیادہ تر کا تعلق افریقہ اور مشرق وسطی سے ہے، برطانیہ پہنچنا چاہتے ہیں. اطلاعات ہیں کہ لیبیا میں نام نہاد دولت اسلامیہ کے ٹھکانوں پر جمعے کے روز امریکی فضائی بمباری میں دو سرب شہری مارے گئے ہیں. دونوں سرب سفارتی عملے کا حصہ تھے اور دولت اسلامیہ نے انہیں گزشتہ برس نومبر میں اغوا کیا تھا اور خیال ہے کہ انہیں لیبیا کے مشرقی شہر سبراتا کے اسی کیمپ میں رکھا گیا تھا جس پر امریکی طیاروں نے بمباری کی. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں شدت پسندوں کا حملہ. اس کے علاوہ دوسرے موضوعات اور بالی ووڈ راؤنڈ اپ بھی آج پروگرام کا حصہ ہیں. پہلے اس خبر کی تفصیل اور تجزیہ کے گزشتہ رات برسلز میں برطانیہ اور یورپی یونین کے مابین ہونے والے معاہدے سے فریقین کو کیا ملا اور یورپ کے لیے اس کے مضمرات کیا ہو سکتے ہیں. جیسا کہ آپ نے خبروں میں سنا کہ برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے برطانیہ کے یورپی یونین کا حصہ رہنے کے لیے ریفرینڈم کا اعلان کر دیا ہے. یہ ریفرینڈم جون کی 23 تاریخ کو ہوگا. گزشتہ روز برسلز میں برطانیہ اور یورپی یونین کے رہنماؤں کے درمیان ایک معاہدے پر اتفاق ہوا تھا. اس معاہدے کا مقصد برطانیہ کی یورپی یونین میں رکنیت بحال رکھنا ہے. تاہم اس بات کا حتمی فیصلہ برطانوی عوام کو کرنا ہے کہ آیا برطانیہ یورپی یونین میں رہے یا نکل جائے. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نازیہ گلزار سے سنتے ہیں.
یورپی یونین کے اجلاس میں متفقہ طور پر منظور ہونے والے اس معاہدے کا اعلان یورپین کونسل کے صدر ڈونالڈ ٹسک نے کیا. اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ اس اصلاحاتی پیکج کی منظوری اتفاق رائے سے عمل میں آئی ہے.
I deeply believe that the United Kingdom needs Europe and Europe needs the United Kingdom.
مجھے یقین ہے کہ برطانیہ کو یورپ اور یورپ کو برطانیہ کی ضرورت ہے. آپس کے تعلقات توڑ لینا ہمارے باہمی مفادات کے خلاف ہے. ہم نے اپنا کام کر لیا لیکن آخری فیصلہ برطانوی عوام کے ہاتھ میں ہے. میں ان الفاظ کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ مجھے برطانیہ اور برسل سے لگاؤ ہے.
اس معاہدے کے تحت ایک اہم نقطہ چائلڈ بینیفٹ کو روکنا ہے جس کا اطلاق 2020 کے آغاز سے موجودہ دعوے داروں پر ہوگا اور نئے دعوے داروں پر اس کا اطلاق نئے قوانین کے منظور ہونے کے فوراً بعد ہوگا. برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون کا کہنا ہے کہ یورپی یونین کے رہنماؤں کے ساتھ ایک ایسا معاہدہ طے پایا ہے جس سے برطانیہ کو خصوصی درجہ حاصل ہوگا. انہوں نے کہا کہ یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ برطانیہ یورپی یونین میں رہنا چاہتا ہے.
Turning our back on the EU is no solution at all.
یورپین یونین کی طرف سے منہ موڑ لینا کسی مسئلے کا حل نہیں. ہمیں ان لوگوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے جو یہ دعویٰ کرتے کہ یورپی یونین کو چھوڑنے سے دودھ اور شہد کی نہریں خود بخود بہنا شروع ہو جائیں گی. ہم سب کو صبر و تحمل سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ برطانیہ کے لیے کیا بہترین ہے اور ہمارے مستقبل کے لیے کیا بہترین ہے.
برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے مزید کہا کہ جو اصلاحات وہ چاہتے تھے اس میں انہیں کامیابی ملی ہے اور اب برطانوی عوام کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اس طرح سے تشکیل دی گئی یورپی یونین میں رہنا چاہتے ہیں یا نہیں. یورپین کمیشن کے صدر یونگ کلاڈ یونکر نے کہا کہ اس معاہدے سے یورپی یونین کے تمام رکن ممالک مستفید ہوں گے.
Like David Cameron, I'm very often frustrated when it comes to the European Union because
جب یورپی یونین کی بات ہوتی ہے تو ڈیوڈ کیمرون کی طرح مجھے بھی اکثر جھنجھلاہٹ ہوتی ہے کیونکہ ہم جیسی کارکردگی دکھانا چاہتے ہیں ویسی دکھا نہیں پاتے. ہم اکثر مسائل کو اس طرح حل نہیں کر سکتے جیسا ہم چاہتے ہیں. یہ 28 رکن ممالک کی ذمہ داری ہے نہ کہ 27 کی. اس نئی حیثیت کے ساتھ برطانیہ بہتر انداز میں آگے بڑھ رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ برطانیہ یورپی یونین بر اعظم یورپ اور پوری دنیا میں پہلے سے بہتر اور مثبت کردار ادا کرے گا.
جرمن چانسلر اینگلا مارکل نے کہا ہے کہ یہ معاہدہ ڈیوڈ کیمرون کی برطانیہ کی یورپی یونین میں رکنیت برقرار رکھنے کے حوالے سے مہم میں مددگار ثابت ہوگا.
ہمیں یقین ہے کہ ہم نے ڈیوڈ کیمرون کو ایک پیکج دیا ہے جس کی مدد سے وہ یورپی یونین میں برطانیہ کی رکنیت برقرار رکھنے کے حوالے سے وہاں مہم چلا سکتے ہیں. ان کا مقصد یہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں.
بہت سے برطانوی سیاستدان برطانیہ کو یورپی یونین سے الگ کرنا چاہتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ اقتصادی ہے اور دیگر وجوہات میں یورپی یونین سے لوگوں کا برطانیہ داخلہ اور یورپی یونین کے ایسے قوانین ہیں جو ان کے بقول برطانوی قانون پر سبقت لے جاتے ہیں۔ ووٹ لیو مہم کے چیف ایگزیکٹو میتھیو ایریٹ کا کہنا ہے کہ ڈیوڈ کیمرون اب فتح کا اعلان کریں گے لیکن یہ مکمل طور پر کھوکھلی ہے۔ تاہم ڈیوڈ کیمرون کے اصلاحاتی منصوبے پر کئی رہنماؤں کی جانب سے اعتراض کرنے کے بعد یہ معاہدہ یورپی یونین کے تمام 28 ممبر ممالک کے درمیان طے پا گیا ہے۔
یہ تھی ہماری ساتھی نازیہ گلزار، اور اسی خبر کے تجزیے کے لیے میں نے یہاں برطانیہ میں باتھ سپا یونیورسٹی سے وابستہ ڈاکٹر افتخار ملک سے بات کی، اور پہلے ان سے پوچھا کہ اس ڈیل یا معاہدے سے برطانیہ کو ایسا کیا کچھ حاصل ہوا ہے جو پہلے اس کے پاس نہیں تھا۔
میرے خیال میں جی، دوری پارٹی کے اندر نا کافی نظریاتی کشمکش ہے، اور یہ 1990 سے چل رہی ہے۔ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ یورپین یونین کے نام پہ برسلز جو ہے وہ برطانیہ پہ حکومت کر رہا ہے، اور وہاں کی نوکر شاہی جو ہے وہ ایک قسم کی ویٹو سچویشن رکھتی ہے، اور کچھ ٹوری جو سکیپٹکس ہیں یا کرٹکس ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ برطانیہ کا ہر شہری ٹیکس پہ زیادہ پے کرتا ہے یورپین یونین کے لیے، اور اس کے بدلے میں اسے بہت کم ملتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ٹوری پارٹی کے اندر اور یو کے اور اس قسم کے گروپس جو ہیں وہ سمجھتے ہیں یورپین یونین برطانیہ کے لیے بوجھ ہے، ورثہ نہیں ہے۔ تو ڈیوڈ کیمرن یہ چاہتے تھے کہ اس قسم کے کرٹکس کو بھی اپیز کیا جائے، اور برطانیہ کے معاشرے کے لیے اور حکومت کے لیے زیادہ سے زیادہ مراعات اور ایک قسم کی خود مختار سی پوزیشن جو ہے وہ حاصل کی جائے۔ اور تیسرے میرے خیال میں ان کو امیگریشن کے حوالے سے یورپ میں آپ کو پتا ہے ایک میجر ڈیبیٹ ہے، فن لینڈ میں گیا وہاں بھی یہی ڈیبیٹ ہو رہا ہے اور یورپین ممالک میں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ریفیوجیز اور امیگرینٹس کے آنے سے خواہ وہ یورپ کے اندر سے موو ہوتے ہیں یا یورپ کے باہر سے، تو ان کی جو ویلفیئر اسٹیٹ سسٹم ہے اس پہ کافی بوجھ پڑے گا۔ تو برطانیہ اپنی ویلفیئر اسٹیٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے نیو امیگرینٹس سے اور یورپ کے اندر کے امیگرینٹس سے کافی کچھ میکینزم چاہتا تھا، اور اس میں بھی میرے خیال میں ڈیوڈ کیمرن کو کافی حد تک کامیابی ہوئی ہے۔ تو یہ تین چار قسم کے ایشوز ہیں، نظریاتی، امیگریشن، ویلفیئر اسٹیٹ اور یورپ کی مرکزیت، جن کے حوالے سے کافی عرصے سے بحث چل رہی تھی، اور میرے خیال میں کافی حد تک ڈیوڈ کیمرن یہ مراعات حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہے۔
لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ناقدین ہیں اس معاہدے کے وہ کہتے ہیں کہ برطانوی وزیراعظم کی یورپی یونین کے رہنماؤں سے ہونے والا جو یہ معاہدہ ہے بنیادی طور پر کوئی بڑی تبدیلی نہیں ہے، صرف یہ فیس سیونگ ہے، تو کیا ایسا ہی سمجھا جائے؟
جی، جو موومنٹس ہیں یوکپ کی، یو کے انڈیپینڈنس پارٹی کی، یا بریکسٹ ہے، یا ایون ٹوری پارٹی کے اندر مائیکل گرو ہے، ایئن ڈنکن سمتھ ہیں، کچھ ایسے ایلیمنٹس اور گروپس ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ برطانیہ کو یورپین یونین سے باہر نکل جانا چاہیے، کچھ ویسے یہ سمجھتے ہیں کہ برطانیہ یورپ سے مختلف ہے، ایکسیپشنل ہے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ برطانیہ کے امریکہ سے تعلقات زیادہ ضروری اور گہرے ہونے چاہیے بہ نسبت یورپ کے ساتھ۔ تو ان گروپس کی نگاہ میں تو یورپین یونین جو ہے اس میں برطانیہ کی بدستور شمولیت ایک کریڈٹ نہیں ہے، ایک ایسٹ نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف لیبر پارٹی اور سکاٹش نیشنل پارٹی اور ریجنل پارٹیز ہیں، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ یورپین یونین میں بدستور رہنا وہ برطانیہ کے لیے بھی اچھا ہے اور یورپی یونین کے باقی جو 27 ملک ہیں ان کے لیے بھی اچھا ہے، کیونکہ یہ انٹیگریشن ساتھ ساتھ امن بھی لاتی ہے، موبیلٹی بھی لاتی ہے۔ اب دیکھیں نا، 3 ملین سے زیادہ برٹش سٹیزنز جو ہیں وہ یورپ میں کام کرتے ہیں، کہیں وہاں سیٹل ہیں۔ اس کے علاوہ فرمز ہیں برطانیہ کی جو فائدہ اٹھاتے ہیں، سٹی آف لندن کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو دونوں طرف میرے خیال میں آرگومنٹس جو ہیں وہ بہت اسٹرانگ ہیں، اور مجھے یہی لگتا ہے کہ نہ برطانیہ جو ہے وہ ویسے بھی ایک آپ کو پتا ہے روایتی سوسائٹی ہے، نہ ہی وہ کٹ آف چاہتے ہیں یورپین یونین سے، اور نہ ہی وہ یورپین یونین کے نام پہ زیادہ مرکزیت کرنا چاہتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ بین رستہ جو ہے اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، لیکن لگتا ہے کہ اس رات کے ایگریمنٹ کے بعد برطانیہ کے اندر اور خاص طور پہ انگلینڈ کے اندر یہ جو نظریاتی کشمکش ہے کہ ہمیں یورپین یونین میں رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے، یہ کافی بڑھ جائے گی۔ تو آپ اگلے چند ہفتوں میں، چند مہینوں میں اس ڈیبیٹ کے اندر کافی انٹینسٹی محسوس کریں گے۔
اچھا، لندن کی جو حیثیت ہے، فائنانشل کیپٹل کہتے ہیں اسے، اسے کہتے ہیں کہ اسے کافی فائدے ہوئے ہیں، تو یہ ہے کیا اور یہ فائدے ہونے کا کیا مطلب ہے؟
یہ جو آپ کہتے ہیں کہ برطانیہ کا جو کلونیلزم شروع ہوا اور برطانیہ کی گلوبلائزیشن شروع ہوئی، تو وہ اس میں لندن کا بھی کنٹریبیوشن ہے، اور اس میں لندن کا اپنا فائدہ یہ ہے کہ لندن ایک کور سٹی کے طور پہ پوری دنیا میں ابھرا۔ تو اس وقت سے، پچھلے 300-400 سالوں سے، لندن جو ہے وہ ایک قسم کا برطانیہ کا ہی فائنینشیل کیپیٹل نہیں ہے، وہ کافی حد تک مڈل ایسٹ کا، ایشیا کا جو فارمر برٹش امپائر ہے اس میں اس کا ایک خاص مقام ہے. تو یہاں کی جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، بینک ہیں، کمپنیز ہیں، اسٹاک ایکسچینجز ہیں، تو ان کو کافی اسٹرانگ، سیف اور کچھ حد تک اٹانومس سمجھا جاتا ہے. تو یہ پورے لندن کی بات نہیں ہو رہی، یہ لندن کے ایک اسکوائر مائل ٹیریٹری کی بات کی جا رہی ہے جس کو یہاں سٹی کہا جاتا ہے. اور اس سٹی میں لوگ رہتے کم ہیں، لیکن جو وہاں بزنس ہوتا ہے وہ پوری دنیا کا فائنینشیل ایک قسم کا نرو سینٹر ہے. تو یورپین یونین میں جو کرٹکس تھے برطانیہ کے، ان کو یہ تھا کہ شاید کہیں سٹی آف لندن سے کی جو فائنینشیل اٹانومی ہے اور اس کا جو گلوبل رول ہے وہ کہیں کمپرومائز تو نہیں ہو رہا، اور اس کے مقابلے میں برسل یا فرینکفرٹ یا برلن جو ہیں وہ نئے کمپیٹیٹر سامنے آ رہے ہیں. اس لیے میرے خیال میں برطانوی حکومت اور برطانیہ کا فائنینشیل انسٹیٹیوشن جو وہ چاہتے تھے کہ سٹی آف لندن کی جو فائنینشیل اٹانومی ہے وہ کافی حد تک برقرار رہے. اور یہ 2008 کے بعد آپ کو پتا ہے کہ برطانیہ میں اور مغرب میں بینکوں پہ بہت زیادہ درازات کیے جا رہے ہیں، لیکن گورنمنٹ عموماً یہ سمجھتی ہے کہ بینکوں کو قانونی دینا، انویسٹمنٹس کو سیکیور کرنا اور مزید انویسٹمنٹ انسینٹیوز یہ دیکھتا ہے بجائے اس کے کہ ان کو زیادہ کنٹرول کیا جائے یا ان کو کنٹین کیا جائے. تو اس ایگریمنٹ میں مجھے یہی لگ رہا ہے کہ سٹی آف لندن کی جو اکانومی ہے فائنینشیل گلوبل اس کو سیکیور کیا گیا ہے، اور اس پہ کم سے کم برسلز کی طرف سے، یورپین یونین کی طرف سے جو لاز ہیں ان کا اطلاق ہو سکے گا.
برطانیہ کی بات سپا یونیورسٹی کے پروفیسر اور تجزیہ کار ڈاکٹر افتخار ملک، اور فرانس کے دارالحکومت پیرس میں مقیم بھارتی روزنامہ دا ہندو کی نامہ نگار وائجو نروانے سے میں نے پوچھا کہ مذکورہ ڈیل کو یورپ بالخصوص فرانس میں کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے. تو انہوں نے بتایا،
دیکھیے فرانس جو ہے ایک تو فاؤنڈنگ ممبر ہے یورپین یونین کا، اور جو یورپین یونین کو وہ بنانا چاہتے تھے یونائٹڈ اسٹیٹس آف یورپ، مطلب بہت فیڈرل ٹائپ اسٹیٹ جہاں پہ برسلز میں زیادہ زور ہوگا اور نیشنل کیپٹل جو ہیں یورپ کے سارے ممبر دیشوں کی وہ کمزور ہو جائے گی. اس کا فرانس بہت بھاگیداری تھا، بہت سپورٹر تھا اس آئیڈیا کا. تو اس لیے جب اب یہ بریکسٹ کے اوپر اگریمنٹ ہو گئی ہے کہ برٹن باہر نہ چلا جائے، اور اس کے لیے ان کو کیا کیا کنسیشنز دی ہیں یورپین یونین نے، اس کی وجہ سے فرانس میں کافی مایوسی پھیل گئی ہے. کیونکہ ایک طرف تو یورپین فرانس میں نیشنل فرنٹ وہ ایکسٹریم رائٹ ونگ کی جو پارٹیز ہیں وہ بہت اینٹی یورپین ہیں، لیکن جو مین اسٹریم فرینچ لوگ ہیں سوشلسٹ پارٹی کے ہو یا گرین پارٹی کے ہو یا رائٹ ونگ میڈیم رائٹ ماڈریٹ رائٹ کی پارٹیز کے جو ہو، وہ سب یورپین یونین کو بہت سپورٹ کرتے ہیں. اور فرانس میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ برٹن جو ہے اپنے آپ کے لیے زیادہ کنسیشن دینے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے اوپر لوگ کافی خفا ہیں.
اچھا، یورپ میں کیا برطانیہ کے ریفرنڈم کو بہت زیادہ سنجیدگی سے دیکھا جا رہا ہے اور اسے کوئی ایک سنجیدہ دھمکی سمجھا جا رہا ہے، یا یہ کہ اسے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ برطانیہ کی اندرونی سیاست کا ایک اسپیکٹ ہے، ایک پہلو ہے؟
نہیں، فرانس میں بھی اور کافی دوسرے دیشوں میں یہ ایسا نظر آ رہا ہے جیسے برٹش لوگ جو ہیں اپنے آپ کو یورپ سے الگ سمجھتے ہیں، اور ان کی طرف سہانوبھوتی کی فیلنگ جو ہے ایٹلیسٹ فرانس میں بہت کم ہے. اور دیشوں میں بھی جیسے پولینڈ ہو یا ہنگری ہو، جہاں سے کافی لوگ مائگرنٹ جو ہیں وہ برٹن میں کام کرنے جاتے ہیں، وہاں پر بھی بہت نیگیٹو فیلنگ آ گئی ہے. اور فرانس میں لوگ تو کہتے ہیں اتنے سارے انگریز لوگ وہاں سے آ کے ہمارے کنٹری میں ریٹائر ہو کے رہ جاتے ہیں، ان کو ہم ساری بینیفٹس دیتے ہیں جیسے سوشل سیکیورٹی ہو یا ہیلتھ کیئر ہو یا جو بھی ہو، اس کا سب یہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن باقی یورپین جب وہ برٹن میں جاتے ہیں تب ان کے جو بینیفٹس ہیں برٹش سرکار کٹ کرنا چاہ رہی ہے. تو اس میں وہ لوگ انکول ریلیشن شپ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر برٹن میں بہت پاور آ گئی ہے، اور اس لیے کیونکہ لوگ یہ نہیں چاہتے کہ برٹن یورپین یونین کو چھوڑ کے باہر نکل جائے.
اچھا برطانیہ کی یہ جو پالیسی ہے سلیکٹو پالیسی، یعنی وہ ایک طرح سے یورپی یونین کا حصہ ہے بھی اور نہیں بھی ہے، اس پر فرانس سمیت یورپ، بر اعظم یورپ کے جو دوسرے ممالک ہیں ان کا کیا موقف ہے؟ جو سرکاری طور پہ موقف ہے وہ کیا ہے اور عام لوگ کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں؟
دیکھیے فرانسوا اولون جو فرانس کے پریزیڈنٹ ہے وہ تو پکے یورپین ہے، لیکن اتنا چوائس ان کے سامنے جو آ کھڑا تھا وہ اتنا مشکل چوائس تھا، اور اس چوائس میں جرمنی نے بہت برٹن کو سپورٹ کیا ہے. اب یہ ظاہر ہے کہ فرانس اور جرمنی جو دو دیش ہیں وہ یورپین یونین کے سب سے زیادہ پاورفل دیش ہے، لیکن اس وقت فرانس کی سچویشن بڑی کمزور ہے کیونکہ ان کے پاس بہت اکنامک کرائسس ہے، بہت ان امپلائمنٹ ہے. تو جرمنی جو ہے وہ ایک دم لیڈر بن گیا ہے، اور اس لیے اس کے بارے میں فرانس کو ان کا مطلب جو ایڈوائس تھا اور جو ڈیسیزن دیے گئے تھے وہ فرانس کو ایکسیپٹ کرنے پڑے، لیکن وہ خوشی سے انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا ہے. جیسے ژان کلوڈ جنکر ہے جو کمیشن پریزیڈنٹ ہے، انہوں نے بھی کہا ٹھیک ہے ہمیں یہ کرنا پڑا، لیکن ان کو مطلب تھوڑا پریشر کے نیچے یورپین کنٹریز نے یہ کیا ہے.
تو واجو نرامنے جی، اگر برطانیہ کے ریفرنڈم میں لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ برطانیہ یورپی یونین سے نکل جائے گا، الگ ہو جائے گا، تو کیا سمجھتی ہیں کہ اس سے کیا صورتحال پیدا ہوگی یورپ میں؟
کافی تکلیف ہوگی، لیکن فرانس میں یہ سینٹیمنٹ ہے، یہ فیلنگ ہے کہ اگر برٹن باہر جانا چاہتا ہے تو اسے جانے دینا چاہیے. یہاں پر نا لوگ اگر برٹش ریفرینڈم میں لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہمیں یورپین یونین چھوڑنا چاہیے، تو یہاں پر لوگ افسوس نہیں کریں گے، خوشی منائیں گے.
یہ تھی پیرس میں دا ہندو کی نامہ نگار واجو نروانے. یورپ کو جہاں آج کل دوسرے مسائل کا سامنا ہے، وہیں ایک بڑا مسئلہ یہاں پہنچنے والے پناہ گزینوں کا بھی ہے. میں نے اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین کے ترجمان بابر بلوچ سے پوچھا کہ برطانیہ اور یورپی یونین کی یہ ڈیل یہاں پناہ کی تلاش میں آنے والوں پر کس طرح اثر انداز ہو سکتی ہے.
جس طرح کے جو اب تک چیزیں سامنے آئی ہیں اس سے تو لگتا ہے کہ زیادہ تر ان کی توجہ ان لوگوں پر ہے یا تارکین وطن پر ہے جو یورپی یونین کے اندر سے برطانیہ میں کام کرنے آتے ہیں. اس معاہدے سے پہلے یا اس معاہدے کے بعد جو کسی بھی حکومت کی ذمہ داریاں ہیں پناہ گزین یا مہاجرین کی طرف، وہ چاہے بین الاقوامی قانون ہو یا یورپین قانون ہو، اس کے مطابق تو وہ سارے مندرجات اب بھی برطانیہ پہ اور دوسرے ممالک پہ لاگو ہیں، اور یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی پناہ کی طلب میں وہاں پہنچے ان کو اس کی داد رسی اور ان کی مدد کرنی پڑے گی، اور ان کو اس پروسیس سے گزارنا پڑے گا جس کے بعد یہ پتہ چل سکے کہ آیا جو وہ کلیم کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا نہیں. لیکن جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کثیر تعداد جو یورپ پہنچ رہے ہیں لوگوں کی، وہ شام سے ہیں، افغانستان سے ہیں اور عراق سے.
تو گویا پناہ گزینوں کے بارے میں جو رویہ اختیار کیا گیا ہے یا جو اقدامات تجویز کیے گئے ہیں وہ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین کے لیے اس وقت قابل قبول ہیں؟
نہیں، یہ ہے کہ جو یورپی یونین میں پچھلے سال سے جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک جوائنٹ اسٹریٹجی یا کوئی ایسا طریقہ کار مل جل کے یورپ نے اس پہ عمل درآمد نہیں کیا کہ جس کی بنیاد پہ جو 10 لاکھ سے زائد لوگ یہاں پہ پہنچے ہیں ان کو ہینڈل کیا جا سکے. ابھی جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ آسٹریا کی طرف سے یہ اعلانات آ رہے ہیں کہ وہ ان لوگوں کے آنے کی تعداد کو کم کرنے کی کوشش کریں گے، اس کا اثر جا کے جو پیچھے کے ممالک ہیں اس پہ ہوگا، اور خدشہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ یونان میں پھنس کے رہ جائیں گے. تو ہمارا جو مطالبہ ہے ہے یورپی یونین کے تمام ممالک سے بشمول برطانیہ, وہ یہ ہے کہ اس میں مل جل کے ان کو کام کرنا چاہیے, ان لوگوں کی رجسٹریشن ہو, ان کی ریسپشن ہو, ان کا سکریننگ ہو, اور اس کے بعد جو ان کا ڈسٹریبیوشن میکانزم ہو, جو کہ اس پروسیس کے بعد جو ان کو پتہ چلے گا کہ کون پناہ گزین ہیں اور مہاجرین ہیں, تو ان کو کے لیے جو انہوں نے فارمولا اپنایا ہے اس پہ عمل درآمد کرنا لازمی ہے.
اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین کے ترجمان بابر بلوچ. برطانیہ یورپی یونین کا رکن رہے یا نکل جائے, ریفرینڈم کے لیے 23 جون کی تاریخ مقرر کی گئی ہے. یہ آج سیربین کا بڑا موضوع تھا. اس خبر کی تفصیل اور تجزیہ آپ کو ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی ملیں گے, جہاں اور بھی تازہ ترین خبریں آپ پڑھ سکتے ہیں. سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں.
بات کریں,
میرا نام سید شہزاد بخاری ہے, میں دلی پور سے بات کر رہا ہوں.
گوٹ آزاد سے میں ذوالفقار علی بول بات کر رہا ہوں.
اپنے مسائل اور رائے کا اظہار کریں.
پاکستان میں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں اور شہروں میں, یہ
فرانس کے شہر پیرس میں اتنے سارے انسانوں کو قتل کرنا بلا شبہ بہت افسوسناک ہے.
عوام پریشان.
بی بی سی اردو کے پروگرام آپ کی بات میں.
ہمارا مطالبہ یہ انسانی حقوق,
یہ درخواست ہے کہ ہمارے گاؤں کی حالت دیکھیں.
آپ کی کالز ہر جمعرات کو نشر کی جائیں گی.
مجھے ایک شکایت ہے کہ بی بی سی
پروگرام کی خبروں میں چاہ رہا تھا کہ وہ نشر ہو جائیں.
میں بی بی سی, ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275, جو کہ موبائل فون سے فری نہیں ہے. پاکستان سے باہر کے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0095-126-111-39. یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
اور اب کھیل کی خبریں سب اناس سے.
پاکستان سپر لیگ میں دوسرا پلے آف میچ آج اسلام آباد یونائیٹڈ اور کراچی کنگز کی ٹیمز کے درمیان دبئی میں کھیلا جائے گا. اس سے قبل پہلے پلے آف میچ میں کوئٹہ گلیڈیٹرز نے پشاور زلمی کو ایک رن سے شکست دے کر فائنل میں جگہ بنا لی ہے. کرائسٹ چرچ میں آسٹریلیا نے نیوزی لینڈ کے خلاف دوسرے کرکٹ ٹیسٹ کے پہلے دن کھیل کے اختتام پر ایک وکٹ کے نقصان پر 57 رنز بنا لیے ہیں. میزبان ٹیم کی برتری ختم کرنے کے لیے آسٹریلیا کو مزید 313 رنز درکار ہیں. اس میچ میں آج نیوزی لینڈ کے کپتان برینڈن میکلم نے ٹیسٹ کرکٹ کی تیز ترین سینچری کا ریکارڈ اپنے نام کر لیا ہے. انہوں نے 54 گیندوں پر سینچری بنا کر ویسٹ انڈیز کے ویو رچرڈ اور پاکستان کے مصباح الحق کا وہ ریکارڈ توڑا ہے جو دونوں نے 56 بالز پر سینچری بنا کر قائم کیا تھا. ادھر کیپ ٹاؤن میں انگلینڈ کو جنوبی افریقہ نے پہلے ٹی ٹوینٹی میں 3 وکٹوں سے شکست دے دی ہے.
Topley goes in, balls to Morris, Root comes in, they'll go for two, Topley gets it, oh, drops the ball, and South Africa have won the game.
میچ اس وقت دلچسپ صورتحال اختیار کر گیا جب جنوبی افریقہ کو 135 رنز کا ہدف پورا کرنے کے لیے آخری گیند پر 2 رنز درکار تھے, اور انگلینڈ کے کھلاڑی ٹوپلی جو روٹ کا کیچ مس کر بیٹھے جنوبی افریقی بیٹسمین کو رن آؤٹ کرنے میں ناکام رہے, جس پر انگلینڈ کے کپتان آئن مارگن کہتے ہیں 21 سالہ ٹوپلی کے پاس انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنے کا خاص تجربہ تو نہیں, لیکن اب تک کا کیریئر شاندار ہے. کل کے میچ میں بھی دوبارہ ایسا موقع آیا تو مجھے انہیں کیچ دینے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوگی. فٹ بال کی عالمی تنظیم فیفا کے سابق صدر سیپ بلاٹر کہتے ہیں کہ ورلڈ کپ 2022 کی میزبانی قطر کو دیے جانے کے کیس میں بدعنوانی میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں, اور ورلڈ کپ کو پیسے کے بل پر حاصل نہیں کیا جا سکتا. ٹینس پلیئر ڈیوڈ فیڈرر ریو ڈی جینیرو ٹورنامنٹ کے کوارٹر فائنل میں ڈومینک ٹیم کے ہاتھوں شکست کے بعد ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئے ہیں.
کھیلوں کا احوال آپ نے سبا ناز سے سنا. بھارتی ریاست ہریانہ میں احتجاج اور مظاہروں کے بعد کرفیو. پاکستان میں مجوزہ مردم شماری کے بارے میں بلوچ قوم پرستوں کے خدشات کیا ہیں؟ ان کے علاوہ ہفتہ وار فیچر بالی ووڈ راؤنڈ اپ اور ہفتہ وار کالم دوسرا پہلو بھی آنے کو ہے. اس وقت خبروں کا خلاصہ معصومہ ملک سے.
بٹ
برطانوی وزیراعظم ڈیوڈ کیمرون نے یورپی یونین میں رہنے یا نہ رہنے کے عوامی فیصلے کے لیے 23 جون کو ریفرنڈم کرانے کا اعلان کیا ہے. پاکستان کے زیر انتظام قبائلی علاقے مہمند ایجنسی میں سیکیورٹی فورسز اور شدت پسندوں کے درمیان جھڑپ میں 5 شدت پسند ہلاک ہو گئے ہیں. ادھر کوئٹہ شہر میں ایف سی نے پولیس کے ساتھ مشترکہ سرچ آپریشن کے دوران افغان باشندوں سمیت 35 افراد کی گرفتاری کا دعویٰ کیا ہے. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں اطلاعات کے مطابق نامعلوم مسلح افراد نے ایک سرکاری عمارت میں گھس کر وہاں موجود افراد کو یرغمال بنا لیا ہے. فائرنگ کے تبادلے میں 2 سیکیورٹی اہلکار بھی مارے گئے ہیں. بھارت نے نیپال سے گزشتہ برس اپریل میں آنے والے تباہ کن زلزلے کے بعد تعمیر ناؤ کے لیے 25 کروڑ ڈالرز کی مالی امداد کا وعدہ کیا ہے. فرانس میں حکام نے شمالی بندرگاہ کیلے پہ پڑاؤ ڈالے. سینکڑوں تارکین وطن کو علاقہ خالی کرنے کے لیے منگل کی شام تک کا وقت دیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
معصومہ ملک سے اہم خبروں کے خلاصے کے بعد سیربین کے دوسرے موضوعات کی طرف آتے ہیں. بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے دارالحکومت سری نگر میں مسلح عسکریت پسندوں نے شہر کے قریب واقع ایک سرکاری ادارے پر حملہ کر دیا ہے اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق 2 سیکیورٹی اہلکار ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں. سری نگر میں صحافی الطاف حسین نے اب سے کچھ دیر پہلے وہاں کی صورتحال کے بارے میں مجھے بتایا.
دیکھیں یہ حملہ آج سے پہر سری نگر سے کوئی کے پاس ایک ٹاؤن ہے قصبہ ہے پاپور وہاں ہوا. وہاں انٹرپرینر ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ ہے تو وہاں سے یہ سری نگر جموں جو شاہراہ ہے اس پہ ایک سی آر پی ایف کی جو پیراملٹری سی آر پی ایف ہے سینٹرل ریزرو پولیس فورس کی گاڑی آ رہی تھی کانوائے تو اس پہ انہوں نے گرینیڈ پھینکا اور فائر کھولا تو اس کے بعد یہ اس ادارے میں جو یہ ای ڈی آئی کی بات میری کی وہاں گھس کے داخل ہو گئے تو وہاں انہوں نے مورچہ قائم کیا. اس کے بعد پولیس موقع پہ آ گئی تو وہاں جو ملازم تھے ان کو نکالا گیا ہے لیکن ایک ملازم زخمی ہو گیا جو وہاں کا گارڈنر تھا ای ڈی آئی کا. تو لیکن جو پہلا حملہ ہوا سی آر پی ایف پہ اس میں میری اطلاع یہ ہے کہ سرکاری جانکار ذرائع سے مجھے پتا چلا کہ 2 سی آر پی ایف اہلکار مارے گئے ہیں اور 9 زخمی ہیں لیکن پولیس کے جو ریاستی سربراہ ہے کے راجندرا انہوں نے 1 سی آر پی ایف اہلکار کے ہلاک ہونے کی تصدیق کی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ 6 دوسرے زخمی ہو گئے لیکن میری اطلاع ہے کہ 2 اب تک ہلاک ہو چکے ہیں اور اس وقت پولیس سی آر پی ایف اور فوج مل کے ان عسکریت پسندوں کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں اور پولیس کا کہنا ہے کہ 2 سے 3 تک عسکریت پسند بلڈنگ کے اندر موجود ہوں گے.
اچھا یہ بھی اطلاع تھی کہ متعدد افراد اس عمارت میں پھنسے ہوئے ہیں جس کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ یہ وہاں گھس گئے ہیں جو حملہ آور ہیں تو ان کا کیا بنا, کیا انہیں نکال لیا گیا ہے؟
پولیس کا کہنا, حکام کا کہنا ہے کہ جو بھی بلڈنگ میں تھے سویلینز ان کو بحفاظت نکالا گیا ہے لیکن ایک گارڈنر جو تھا اس کے پیٹ میں گولی لگی ہے وہ زخمی ہے عبدالغنی نام ان کا. تو ایک سویلین کی اب تک کے زخمی ہونے کی تصدیق ہو چکی ہے اور باقی سب لوگوں کو حکم کا کہنا ہے کہ ان کو نکالا گیا ہے.
اچھا حملہ آوروں کے بارے میں کچھ معلوم ہوا ہے کہ یہ لوگ کون ہیں یا حملے کی کسی نے ذمہ داری قبول کی ہے؟
جی ابھی تک تو یہ اس کے بارے میں کوئی مصدقہ اطلاع نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ حکام کا کہنا ہے کہ 2 یا 3 اکثر یہ 2 یا 3 ہوتے ہیں ایسی کاروائیوں میں تو اب تک یہ ہے کہ یا تو 2 ہوں گے یا 3 ہوں گے. حکام بھی ابھی وسوخ سے کچھ نہیں کہہ سکتے.
سری نگر سے یہ تھے صحافی الطاف حسین. ادھر بھارتی ریاست ہریانہ میں جاٹ برادری کی ریزرویشن تحریک سے شروع ہونے والے تشدد کے بعد کئی متاثرہ علاقوں میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے. احتجاجی مظاہروں کے دوران اب تک 3 افراد ہلاک جبکہ 60 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں. میں نے اب سے کچھ دیر پہلے دلی میں نامہ نگار سلمان راوی سے پوچھا کہ انہوں نے ہریانہ جانے کی کوشش کی تھی, کیا وہ وہاں پہنچ پائے اور یہ کہ وہاں کی صورتحال کے بارے میں تازہ معلومات کیا ہیں؟
دیکھیے ہریانہ تو میں پہنچ گیا تھا اور ایک جگہ ہے وہاں پہ جھجھر جو ایک ضلع ہے وہاں تک میں پہنچ پایا اور بڑی مشکل کے ساتھ, وہ بھی چونکہ گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگی ہوئی تھیں ٹرکوں کی ہائی وے پر, پورے ہائی وے جام تھے. یعنی یوں سمجھیے کہ پورے ہریانہ جو صوبہ ہے اس کی ناکے بندی کی ہوئی تھی جاٹوں نے اور پچھلے 7 دن سے یہ مظاہرے ہو رہے ہیں سڑکوں کے اوپر اور تشدد بھی دیکھی گئی ہے. تو وہاں تک پہنچنے میں کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑا لیکن جب جھجھر پہنچا میں تو وہاں پر جو مظاہرین تھے انہوں نے ٹرکوں کے ٹائر جو ہے پنکچر کر رکھے تھے, بیچ سڑک پر ٹرکوں کو کھڑا کروا دیا تھا تاکہ کوئی بھی گاڑی یہاں تک کہ موٹر سائیکلیں بھی جو ہے وہ کراس نہیں کر پا رہی تھیں جبکہ بہت ہی امپورٹنٹ ہائی وے ہے وہ. वो। और इसके अलावा रोहतक जानिए, रोहतक रोड है और रोहतक जाने के लिए जितने रास्ते गांव से निकलते हैं उनमें भी गड्ढे कर दिए गए थे ताकि कोई वहां से ना जाए। और वहां पर भी मुजाहिरीन बैठे हुए थे टेंट लगाकर और वो नारे लगा रहे थे कि उनकी बिरादरी को रिजर्वेशन मिले नौकरियों में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर मिले।
तो इसमें क्या कुछ तशद्दुद भी हुआ है और जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनके साथ और जो मुजाहिरीन में उनमें कुछ झड़पें भी हुई हैं?
जी, लगातार तशद्दुद की वारदातें होती रही हैं। कल से तो ज्यादा ही हो गया था, कल रोहतक में हुआ, रोहतक में एक रेलवे स्टेशन रोहतक के पास है जिंद रेलवे स्टेशन, वहां पर मुजाहिरीन ने पेट्रोल पंप फेंका और एक हिस्से में आग लग गई, हालांकि आग पर काबू पा लिया गया। इसके बाद एक पेट्रोल पंप को निशाना बनाया उस ग्रुप ने और फिर पेट्रोल पंप में आगजनी की। पास में एक पुलिस स्टेशन था, पुलिस स्टेशन में आगजनी की, मिनिस्टर का घर था, मिनिस्टर के घर में तोड़फोड़ की। और सोनीपत एक जगह है जो चंडीगढ़ यानी पंजाब को जोड़ने वाला जो हाईवे है दिल्ली से वो पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है, वहां भी कर्फ्यू लगा दिया गया है। रोहतक में भी कर्फ्यू है, वो तो रोहतक में तो कल ही लगा दिया गया था, लेकिन उसके बाद कई और इलाके हैं जहां पे आज ताजा तशद्दुद देखने को मिला और 3 लोग अभी तक हलाक हो चुके हैं। पिछले 7 दिनों से जो ये चल रही है यहां पे प्रोटेस्ट जाट बिरादरी के लोगों की, लेकिन जो मौतें हुई हैं वो कल और आज के बीच में हुई और लगभग 60 के आसपास लोग इसमें जख्मी बताए जाते हैं जिनको अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। ये झड़पों में हुआ है सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, कहीं पर आर्मी के साथ। शायद आपको पता ना हो कि आर्मी को भी तलब कर लिया गया था कल रात में, जब तशद्दुद काफी जोरों पर जब छिड़ गया था, जब काफी वायलेंस हुआ, और उसके बाद आर्मी भी पहुंच नहीं पाई रोहतक, हेलीकॉप्टर से भेजा गया क्योंकि सड़क सारी जाम की हुई है। और सोनीपत से भी जो रास्ता जाता है रोहतक का वो भी पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है और हालात अभी भी बहुत खराब हैं, अभी भी दहशत का माहौल है। जो लोग हैं जो दूसरी बिरादरी के लोग हैं उनमें भी दहशत है कि कहीं उन पर हमले ना हो जाएं, क्योंकि रोहतक में पहले भी कल भी इस तरह की वारदात हुई कि जाट बिरादरी के लोगों के बीच में और दूसरी बिरादरियों के बीच में झड़पों की खबरें हैं।
अच्छा सलमान, हरियाणा की जाट बिरादरी की जो तहरीक है वो मुलाजमत और तालीम के शोबों में अपने लिए कोटा मांग रही है, मखसूस कोटा। तो ये कोटा तो भारत में पसमांदा तबकों के लिए है, तो और जाट रिवायती तौर पर भारत में एक हुक्मरान तबका रहा है, तो वो पसमांदा तबकों की तरह कोटा क्यों मांग रहे हैं?
देखिए, इनका कहना है कि जब 1989 में जब ये मंडल कमीशन लाया गया था जिसमें रिजर्वेशन रिकमेंड किया गया था, उसमें जाट बिरादरी को भी उसमें रखा गया था, अदर बैकवर्ड कास्ट में शुमार किया गया था। लेकिन कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर निकाला और उसके बाद जाट बिरादरी को उसमें लिस्ट में से हटा दिया गया। और उसके बाद जो लोकल हरियाणा की जो गवर्नमेंट है उसका कहना था कि उसने कहा कि हम कर देंगे, लेकिन जो बयान आए चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से हाल ही में उसमें कहा गया कि इनको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है वो उसमें रिजर्वेशन दिया जाएगा। इस बात को लेकर जाट खास से नाराज है, उनका कहना है कि उन्हें अदर बैकवर्ड कास्ट में पसमंदा जो कास्ट है बिरादरी है उसमें शुमार किया जाना चाहिए, ना कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट मानकर या इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन मानकर। इस पर जो है वो चल रहा है, हालांकि चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि जो आने वाला सेशन है असेंबली का उसमें इस मामले को हल कर लिया जाएगा और एक नोटिफिकेशन लाया जाएगा कि जाट बिरादरी के लोगों को भी ओबीसी में यानी अदर बैकवर्ड कास्ट में इंक्लूड किया जाए, लेकिन लोग उनकी बात पर यकीन नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब तक कि वो हो नहीं जाएगा तब तक वो सड़कों पर से नहीं हटेंगे।
दिल्ली से ये थे नामनिगार सलमान रावी। और अब पाकिस्तान चलते हैं जहां हुकाम 18 साल बाद मर्दमशुमारी का इंदिया दे रहे हैं, लेकिन सुबह बलूचिस्तान में बलोच कौम परस्तों की जानिब से मौजूदा हालात में मर्दमशुमारी के इनकाद पर संगीन तहफ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। बाज़ बलोच कौम परस्त जमातों का कहना है कि साजगार हालात के बगैर मर्दमशुमारी हुई तो वो इसे कबूल नहीं करेंगे। क्वेटा से नामनिगार मोहम्मद काजिम की रिपोर्ट।
बलूचिस्तान के मौजूदा हालात की वजह से यहाँ की कॉम्प्रेस जमातें 2 वाजे हिस्सों में तकसीम हो गई हैं। इनमें एक वो बलोच कॉम्प्रेस जमातें हैं जो कि अपने आप को अलहदगी पसंद कहती हैं। ऐसी जमातें न सिर्फ इंतखाबात और मर्दमशुमारी जैसे मामलात से लातालुक हो गई हैं बल्कि वो इनकी मुखालिफ भी हैं। जहाँ तक पार्लियामानी सियासत करने वाली बलोच और पश्तून कॉम्प्रेस जमातों का ताल्लुक है वो इंतखाबात और मर्दमशुमारी की हामी हैं, लेकिन पार्लियामानी सियासत करने वाली बलोच कॉम्प्रेस जमातों का कहना है कि बलूचिस्तान के मौजूदा हालात मर्दमशुमारी के लिए साजगार नहीं। इस हवाले से बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबरा सरदार अख्तर मेंगल का कहना है,
बलूचिस्तान जल रहा है,
مردم شماری کس کو کہا جاتا ہے؟ پہلے تو ہمیں یہ سمجھا جائے، صرف آپ گاؤں کو حساب کریں گے یا اس میں آباد ان انسانوں کو بھی حساب کریں گے؟ ہاں اگر قبرستانوں کو حساب کیا کرانے کی آپ کی خواہش ہے تو بالکل آپ مردم شماری کرائیں، پھر اس کو مردم شماری کا نام نہ دیں، اس کو گور شماری کا نام دیں تو وہ بہتر ہوگا، یا قبرستان شماری کا نام دیں تو وہ بہتر ہوگا۔
بی این پی کے سربراہ کہتے ہیں کہ آلات سازگار نہ ہونے کی وجہ سے یہاں سخت سیکورٹی کے باوجود عام انتخابات بری طرح سے متاثر ہوئے تھے۔ انہوں نے استفسار کیا کہ ان آلات میں مردم شماری کیسے ممکن ہو سکے گی؟
اور اس طرف تو ہمارے جو پہاڑوں پر بیٹھے ہوئے دوست، انہوں نے تو کہہ دیا تھا نا کہ جی ہم الیکشن ہونے نہیں دیں گے، آپ نے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگایا، آپ کی فوج سے لے کر ایف سی تک وہاں پہ آپ نے تعینات کرائے، لیکن یہ بات آپ تسلیم کرتے ہیں کہ الیکشن کا جو ووٹ کاسٹ کا جو ریشیو تھا وہ پورا آپ نہیں کر سکتے۔
تین مطالبات پیش کرتے ہوئے سردار اختر منگل نے کہا کہ اگر ان کو تسلیم کیے بغیر مردم شماری کی گئی تو بی این پی اس کا بائیکاٹ کرے گی۔
جو امن امان کا مسئلہ ہے وہ حل نہیں ہو جاتا، لوگ جو مائگریٹ کر کے جنگی حالات کی وجہ سے ان کو واپس نہیں لایا جاتا، اور سب سے اہم مسئلہ جو غیر ملکی چاہے وہ کسی بھی شکل میں، ان کو یہاں سے باعزت طریقے سے اپنے علاقے اپنے ملکوں میں واپس نہیں بھیجا جاتا۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کسی بھی مردم شماری کو تسلیم نہیں کرے۔
سن 1998 میں سردار اختر منگل کے دور حکومت میں جو مردم شماری ہوئی تھی، اس وقت پشتون قوم پرست جماعت پشتونخوا ملی عوامی پارٹی نے اس کا بائیکاٹ کیا تھا، جس کی وجہ سے کوئٹہ کے علاوہ بلوچستان کے شمالی علاقوں میں مردم شماری بری طرح سے متاثر ہوئی تھی۔ پشتونخوا میب کے صوبائی صدر سینیٹر عثمان کاکڑ کا کہنا تھا کہ ماضی میں مردم شماری میں پشتونوں کو اقلیت میں تبدیل کیا گیا۔
انگریز کے دور سے لے کر ہم برابر تھے، جب 1971 میں حکومت بنی اور پھر اس میں جو ہے اس حکومت میں سارے جو بلوچ اکابرین تھے وہ شامل تھے، جو ان لوگوں کے حکومت میں مردم شماری ہوئی تو پشتون جو ہے وہ سال 50 سے آ کر 30 پہ، اور بلوچ تھے وہ 50 سے جا کر 70 پہ ہو گئے۔ گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ 50% بلوچ ہیں 50% پشتون ہیں۔
عثمان کاکڑ کا کہنا ہے مردم شماری کی راہ میں افغان مہاجرین کوئی رکاوٹ نہیں، انہوں نے افغان مہاجرین کی موجودگی میں مردم شماری کی مخالفت کو ایک بہانہ قرار دیا۔
بہانہ بنا لیتے ہیں کہ افغان ریفیوجیز ہیں، افغان کہتے ہیں کہ بلوچستان میں 40 لاکھ کے لوگوں کے شناختی کارڈ اور ووٹر لسٹ، 40 لاکھ تو شاید شناختی کارڈ جو ہے صوبے کے پشتون بلوچ افغان کے نہیں، 40 لاکھ ووٹر پشتون بلوچ نہیں، یہ لوگ ریکارڈ نہیں دیکھتے ہیں باتیں کرتے۔
سیاسی مبصرین کی رائے ایک سن 1998 میں پشتونخوا میپ کے بائیکاٹ کی وجہ سے مردم شماری متاثر ہوئی، اور اگر اس بار بلوچ قوم پرستوں نے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا تو شاید اس مرتبہ بھی بلوچستان میں صحیح مردم شماری کا انعقاد ممکن نہیں ہو سکے گا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور اب سنتے ہیں دلی سے نامہ نگار شکیل اختر کا ہفتہ وار کالم دوسرا پہلو، جس کا موضوع بھارت کی جواہر لال نہرو یونیورسٹی کی حالیہ صورتحال ہے۔
دلی کی جواہر لال نہرو یونیورسٹی جے این یو کے اسٹوڈنٹ یونین کے صدر کنہیا کمار کو ملک سے بغاوت اور غداری کے الزام میں گرفتار کیے جانے کے بعد ملک کی اس باوقار یونیورسٹی کے بارے میں طرح طرح کے سوالات کیے جا رہے ہیں۔ کنہیا کو مجرم ثابت کرنے کے لیے کچھ ٹویٹ اور ویڈیو بھی سامنے آئے ہیں جو مبینہ طور پر جعلی اور فرضی ہیں۔ برسوں پہلے جب جواہر لال نہرو یونیورسٹی قائم کی گئی تھی، اس وقت وزیر اعظم اندرا گاندھی اسے حکومت کے مختلف شعبوں کے لیے اعلیٰ پیشاور افسران کی تربیت گاہ کی یونیورسٹی بنانے کی سوچ رہی تھی، لیکن بعد میں اسے ایک تحقیقی ادارے میں بدلنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ابتدا میں حکومت نے جے این یو شروع کرنے کے لیے چند بہترین دماغ جمع کیے اور اس یونیورسٹی کو ایک معیاری اور سائنسی نظریات کے تعلیمی ادارے کے طور پر ترقی دینے کی پوری ذمہ داری ان ابتدائی پروفیسروں پر چھوڑ دی۔ کچھ ہی عرصے میں یہ بھارت کی ایک باوقار یونیورسٹی بن گئی۔ جے این یو میں ابتدا سے ہی شعوری طور پر روشن خیال اور بائیں بازو کے رجحان کے پروفیسروں کی تقرری کی گئی تھی۔ یہ ملک کی پہلی ایسی یونیورسٹی بنی جو اپنے ہر فیصلے کرنے کی مجاز تھی۔ یہاں کلاسز اور کلاسز سے باہر کھلی بحث و مباحثے کی ایک ایسی روایت قائم ہوئی جو ملک کی کسی دوسری یونیورسٹی میں ممکن نہ ہو سکی۔ اس یونیورسٹی کا بجٹ بھی دوسری یونیورسٹیز سے بہتر تھا۔ یہاں داخلے کا ایسا نظام نافذ کیا گیا کہ اس ادارے میں اگر بڑی تعداد میں ملک کے بڑے بڑے شہروں کے متمول طبقے کے بچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں تو ساتھ میں ہزاروں ایسے دور دراز کے دیہی بچے بھی داخلہ پاتے ہیں جنہیں انتہائی غربت کے سبب پہلی بار تعلیم تک رسائی حاصل ہوئی ہے۔ کنہیا بھی انہی میں سے ایک ہے۔ جے این یو کی شہرت اور ارتقاء کے بعد اندرا گاندھی کی یہ تمنا تھی کہ وہ جے این یو کے طلبہ سے خطاب کر سکیں، لیکن طلبہ نے انہیں کیمپس میں داخل نہیں ہونے دیا۔ طلبہ ایمرجنسی کے لیے ان سے معافی چاہتے تھے جس کے لیے وہ تیار نہیں تھیں۔ کیمپس میں روایتی طور پر اعتدال پسندوں اور لبرل خیالات کے اساتذہ اور طلبہ کا غلبہ رہا ہے۔ کیمپس میں بائیں بازو کی طلبہ تنظیموں کے ساتھ ساتھ فری تھنکرز اور بھارتی طرز کے سوشلسٹ گروپ اسٹوڈنٹ پالیٹکس کا محور رہے ہیں۔ پچھلے 40 برس سے کانگریس، بی جے پی اور آر ایس ایس نے کیمپس میں اپنا اثر بڑھانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن وہ کوئی خاص کامیابی حاصل نہ کر سکیں۔ پچھلے چند برس میں کیمپس میں بائیں بازو کا ایسا گروپ مضبوط ہوا ہے جس کا قومی سیاست میں تقریباً کوئی کردار نہیں ہے۔ جے این یو ہمیشہ اہم قومی اور بین الاقوامی سوالوں پر مسلمہ تصورات کو چیلنج کرتی رہی ہے اور کم و بیش ہمیشہ یہ حکومت وقت کے خلاف رہی ہے۔ پہلے بھی اس پر ملک دشمن ہونے کے الزامات لگ چکے ہیں۔ جے این یو کے باہر عموماً اسے بائیں بازو کے غلبے والی یونیورسٹی قرار دیا جاتا ہے، لیکن اس یونیورسٹی میں ہر سیاسی اور مذہبی نظریے کو چیلنج کیا جاتا ہے اور ہر پہلو پر سوال کیے جاتے ہیں۔ یہاں کلاسوں میں، سیمینار ہالوں میں، کھانے کی میسوں میں اور ہاسٹل کے کمروں میں ہر جگہ بحث و مباحثے کی ایک بہترین اور صحت مند روایت قائم ہے۔ یہاں بغیر خوف و خطر کسی بھی موضوع پر عوامی بحث کی جا سکتی ہے۔ جے این یو کسی نظریے کی تابع نہیں ہے، یہ روشن خیالی اور سائنسی نظریات اور جستجو کی دانشگاہ ہے۔ یہاں طلباء صرف تعلیم حاصل کر کے نہیں نکلتے، یہاں انہیں انسانی رشتوں، قدروں اور سماجی، سیاسی و اقتصادی پیچیدگیوں سے روشناس کرایا جاتا ہے تاکہ وہ معاشرے کی حقیقتوں کے پس منظر میں خود اپنی سوچ پیدا کر سکیں۔ ماضی میں بھارت کی ہر بڑی سیاسی جماعت اور آر ایس ایس جیسی تنظیموں نے جے این یو پر نظریاتی غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار انہیں شکست ہوئی ہے۔ شکیل اختر، بی بی سی دلی۔
ہم سے بات کریں۔
میرا نام سید شہزاد بخاری ہے، میں دلی پور سے بات کر رہا ہوں۔
بہت آزاد سے میں ذوالفقار علی بول بات کر رہا ہوں۔
اپنے مسائل اور رائے کا اظہار کریں۔
پاکستان میں، خاص طور پہ دیہی علاقوں میں اور شہروں میں، یہ
فراق کے شہر پیرس میں اتنے سارے انسانوں کو قتل کرنا بلا شبہ بہت افسوسناک ہے۔
آدمی عوام پریشان۔
بی بی سی اردو کے پروگرام آپ کی بات میں۔
ہمارا مطالبہ یہ انسانی حقوق
سے، یہ درخواست ہے کہ ہمارے گاؤں کی حالت دیکھیں۔
آپ کی کالز ہر جمعرات کو نشر کی جائیں گی۔
مجھے ایک شکایت ہے کہ بی بی سی پروگرام کی خبروں میں چاہ رہا تھا کہ وہ نشر ہو جائیں۔
میں بی بی سی، ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275، جو کہ موبائل فون سے فری نہیں ہے۔ پاکستان سے باہر کے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0095-126-1113۔ یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
اور اب وقت ہوا ہے بالی ووڈ کی رنگا رنگ اور چٹ پٹی خبروں پر مبنی ہفتہ وار فیچر بالی ووڈ راؤنڈ اپ کا۔ ترتیب و پیشکش نصرت جہاں کی ہے۔
بی بی سی، پریانکا چوپڑا امریکی ٹی وی شو کوانٹیکو کے بعد اب ہالی ووڈ فلم بے واچ میں نظر آئیں گی۔ کیا آپ جانتے ہیں کس کے ساتھ؟ نہیں، چلے ہم بتا دیتے ہیں۔ تو پریانکا کے ساتھ ہوں گے ہالی ووڈ کے مشہور اداکار ڈوین ڈگلس جانسن، یا پھر آپ انہیں ڈبلیو ڈبلیو ای کے ریسلر راک کے نام سے بھی جانتے ہوں گے۔ ویل دین پریانکا، نصرت جہاں اور آپ سن رہے ہیں بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔ آج بالی ووڈ میں سنیے گا کہ بیبو یعنی کرینہ کپور کے مطابق ان کی آنے والی فلم کا اینڈ کی کس طرح ڈیفرنٹ ہے۔ سپر اسٹار عامر خان کیوں امپریس ہوئے ہیں فلم نیرجا سے؟
اٹس اے فلم اباؤٹ بریوری، یہ سچی گھٹنا ہے، تو اس سے ہم کو بہت انسپریشن ملتا ہے۔
آج بات کریں گے فلم ساز آشوتوش گوارکر کی۔
یہ تارا وہ تارا ہر تارا، یہ تارا وہ تارا ہر تارا، دیکھو جسے بھی لگے پیارا، یہ تارا وہ تارا ہر تارا۔
یہ تمام گوسپ ہم آپ کو ذرا دیر بعد سنوائیں گے۔ آئیے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں اس ہفتے کی ریلیز پر۔ اس ہفتے نیرجا کے روپ میں نظر آئیں گی۔ فلم کی کہانی ایک ایئر ہوسٹس نیرجا بھنوٹ کی زندگی پر مبنی ہے۔ ہمارے فلم کرٹک ارنب بینرجی اس وقت یہاں موجود ہیں، تو ارنب کیا کہیں گے آپ؟
नीरजा एक बहुत दिल को छूने वाली फिल्म है और इसमें एसेंशियली एक माँ और बेटी की कहानी बन गई है, यानी शबाना आजमी जो नीरजा की माँ बनी है, कैसे वो लोग उसको पालते हैं और कैसे वो उनकी आंख का तारा है। ये कहानी बहुत ही दर्दनाक है और परफॉर्मेंस में मुझे लगता है कि क्योंकि उन्होंने शबाना आजमी को लिया है जो माँ का रोल कर रही है, उनके लिए हाफ द बैटल वन वाली बात, और इस वजह से नीरजा एक इम्पोर्टेंट फिल्म हो जाती है। मुझे लगता है कि सोनम कपूर एक फैशनिस्टा रही है, शायद इक्की दुक्की एक फिल्म में उन्होंने थोड़ी बहुत एक्टिंग की होगी। यहाँ भी सोनम ने कोशिश की है, कुछ हद तक शायद कामयाब भी हो जाती हैं, लेकिन शायद इससे ज्यादा वो कर नहीं सकती।
पब्लिक क्या कह रही है?
It's too good. Her acting is just too good. Even her mother, Shabana Azmi, was too good.
I think बहुत ही अच्छी तरह स्क्रीन पे लिखा गया है and a must watch. आपको पता चलेगा नीरजा ने क्या किया था।
नीरजा कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा, मतलब उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा था, बहुत ब्रेव दिखाई है वो। सोनम कपूर परफॉर्मेंस वॉज रियली रियली गुड, आई मीन इट वॉज ब्रिलियंट।
फिल्म अच्छी है, शबाना आजमी का काम भी बहुत अच्छा है।
Captains, I'm Neeja Banod. I'm your head purser today.
So, मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ, अपना फर्ज निभा रही हूँ।
सुपरस्टार आमिर खान भी फिल्म नीरजा से मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सके। आमिर का कहना है कि ऐसी फिल्मों से हमें इंस्पिरेशन मिलती है।
इट्स अ फिल्म अबाउट ब्रेवरी, इट्स अ फिल्म अबाउट फाइटिंग विद योर फियर्स, क्योंकि जब आप ऐसे सिचुएशन में होते हैं, जब हाईजैक हो जाए आपका प्लेन और आतंकवादी आपके सामने खड़े हो, तो जाहिर है इंसान को डर लगता है, लेकिन उस डर के साथ आप लड़ते हैं और किस तरह आप उसको उस डर को ओवरकम करते हैं, ये उसकी कहानी है और ये सच्ची घटना है, तो उससे हमको बहुत इंस्पिरेशन मिलता है।
तो क्या हम कह सकते हैं कि आपके रिलेशनशिप में किया इज द मैन?
नहीं, किया एक लड़की है और मैं एक लड़का हूँ, पर आपकी कंफ्यूजन समझ सकता हूँ। घर संभाले तो की, बाहर जाकर काम करे पक्का, अकॉर्डिंग टू हिंदुस्तानी सभ्यता।
कई लोगों में ये ख्याल आम है कि जो घर का काम करे वो की और बाहर जाकर जो कमाए वो काम, हो गए ना कंफ्यूज। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने की एक कोशिश की है फिल्म साज आर बाल्की ने, और उनके इन अनोखे किरदारों को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं अर्जुन कपूर और करीना कपूर।
डू समथिंग विद योर लाइफ, सिर्फ वेस्ट क्यों करना चाहते हो किसी का हस्बैंड बनके?
हस्बैंड नहीं, ये मेरी वाइफ बनना चाहता है।
करीना ने एक फुल टाइम कमाऊ बीवी और अर्जुन कपूर ने एक फुल टाइम घर संभालने वाले शोहर का किरदार अदा किया है। इस कहानी का आइडिया बिल्कुल नया और दिलचस्प है, तो करीना आप क्या कहेंगी?
हम लोग हमेशा कहते हैं कि कुछ अलग करना चाहिए, कुछ अलग करना चाहिए। जब कुछ अलग करते हैं तो सब चुप हो जाते, क्योंकि देन वी स्टार्ट थिंकिंग कि नहीं ऐसे होना चाहिए था, वैसे होना चाहिए था। बट आई थिंक दैट द फैक्ट दैट दिस इज सच अ ब्रेव स्क्रिप्ट, इट्स समथिंग सो ब्रेव, एंड द फैक्ट दैट अर्जुन हैज डन दिस रोल इज आई थिंक द ब्रेवेस्ट डिसीजन दैट ही कुड हैव टेकन, बिकॉज नॉट मेनी मेन हैव द कॉन्फिडेंस टू वेयर एन एप्रन and to stand in that kitchen or to even tell their wife ki ghar chalana hai paise de do, so that is a very big thing.
वैसे बेबो, ट्रेलर देखकर अंदाजा हुआ कि आपने फिल्म में कहानी के अलावा भी काफी कुछ नया करने की कोशिश की है। खैर, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है।
इकलौता मेरा दिल था, भोला भाला सिंपल था, तुझसे मैं टकराया, सर फिरा हो गया, मुझे प्यार लगा जो और तुझे लगा भाईचारा, और अरमान तो जागे मैं मगर सो गया।
वैसे अर्जुन कपूर भी फिल्म में करीना की तारीफों के पुल बांधते नहीं थकते।
यार, करीना के साथ काम करने का पता क्या मजा है? फॉर मी इट वॉज एन एक्साइटिंग चॉइस टू बी एबल टू डू समथिंग दैट इज सो ड्रास्टिकली डिफरेंट, कि जाके बोल सके हमने कुछ जेन्युइनली इस बार हटके और अलग और डिफरेंट वो कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं। व्हेन ही टोल्ड मी ही वांट्स टू टेक हर, आई जस्ट फेल्ट दिस एक्साइटमेंट एज एन एक्टर, बिकॉज आई न्यू शी इज गोना कम विद द इंटेंशन टू डू राइट फॉर द फिल्म।
Oh,
आशुतोष गवारिकर का नाम एक ऐसे फिल्मसाज के तौर पर लिया जाता है जिन्होंने अपनी फिल्मों से अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आशुतोष ने 1984 में केतन मेहता की फिल्म होली से बतौर एक्टर डेब्यू किया। इसके बाद उन्होंने कई टीवी सीरियल्स में काम किया जिनमें एक सीरियल सर्कस और CID भी था। टीवी के अलावा आशुतोष ने 1986 में फिल्म नाम, 1992 में चमत्कार, 1993 में कभी हाँ कभी ना में भी काम किया। आशुतोष गवारिकर ने फिल्में तो कई की लेकिन कामयाबी अभी उनसे दूर थी।
कौन सी फिल्म चल सकती है, कौन सी नहीं चलती, यू नो इट्स ऑल नसीब की बात है। कुछ फिल्में अच्छी होती हैं, वो नहीं चलती हैं, और कुछ फिल्म बहुत बुरी होती है और वो भी चल जाती हैं, तो दैट्स अनएक्सप्लेन्ड।
1993 में फिल्म पहला नशा आशुतोष गवारिकर की हिदायत में बनने वाली पहली फिल्म थी। इसके बाद 1995 में उन्होंने आमिर खान के साथ फिल्म बाजी बनाई। 2001 में आशुतोष गवारिकर ने एक तारीखी फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम शुरू किया जिसका नाम था लगान, जिसमें आमिर खान उनके साथ आए।
धरती का है राजा तू, ये बात जान ले तू।
बरतानवी अफसरान और एक भारतीय गांव के लोगों के दरमियान क्रिकेट मैच की ये कहानी जबरदस्त हिट रही। फिल्म ने उस साल कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। ये उनकी अब तक की सबसे कामयाब स्क्रिप्ट थी।
मेरे हिसाब से जो किरदार आपके स्क्रिप्ट में है उनका इंटरेक्शन करेक्ट होना चाहिए, उनका कैरेक्टराइजेशन, उनकी जो डायलॉग्स हैं, उनके जो गिव एंड टेक है, उनकी जो डिटेल्स हैं, वो अगर करेक्ट है तो फिर कोई भी एक्टर उसको प्ले करे, इट विल इन मोस्ट केसेस वर्क। सो आई थिंक इट इज मोर अबाउट द स्क्रिप्ट।
में आशुतोष ने शाहरुख खान के साथ फिल्म स्वदेश बनाई और उसके बाद आई 16वीं सदी के एक बादशाह की रोमांटिक स्टोरी जोधा अकबर।
देखो जश्न बहारा है, इश्क ये देख के हैरा है। कहने को जश्न बहारा है, इश्क ये देख के हैरा है। फूल से खुशबू खफा खफा है गुलशन में।
आशुतोष की फिल्मों में खास किस्म की छाप नजर आती है और इश्यूज खासे इंटेंस होते हैं, तो हल्की फुल्की रोमांटिक स्टोरीज के बारे में क्या ख्याल है?
रोमांटिक कॉमेडी समथिंग दैट आई हैव नेवर डन बिफोर। जो हल्की फुल्की लाइट रोमांटिक फिल्में होती हैं, जो ऋषिकेश मुखर्जी साहब, बाशुदा, इनकी जो फिल्में थी जैसे चुपके चुपके है, आई थॉट व्हाई नॉट ट्राई दैट काइंड ऑफ जॉनर। एंड ऐसी फिल्म मैंने तो बनाई नहीं अभी तक, तो फॉर मी दैट इज अ चैलेंज।
आशुतोष ने 2009 में प्रियंका चोपड़ा के साथ व्हाट इज योर राशि बनाई जो बुरी तरह नाकाम रही। अब आशुतोष ऋतिक रोशन के साथ फिल्म मोहनजोदड़ो की तैयारी में मसरूफ है। आज का बॉलीवुड राउंड अप कैसा लगा आपको? तो अब अगले हफ्ते तक के लिए मुझे दे इजाजत और रखिए अपना ख्याल। खुदा हाफिज।
और अगर बॉलीवुड राउंड अप आप दोबारा सुनना चाहें या इसका खुलासा पढ़ना चाहें तो इसका पता आपको पता है, जी हाँ, bbcurdu.com, जहां फीचर के हिस्से में इसका उन्वान है सलमान खान की नई हीरोइन कौन। और हमारी वेबसाइट पर जो खबरें इस वक्त सबसे ज़्यादा पढ़ी जा रही हैं उनकी सुर्खियां हैं, भारतीय तलबा के लिए पाकिस्तानी हिमायत, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में बीफ बिरयानी पर हंगामा, परवेज मुशर्रफ को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करें, 43 बरस कैद तन्हाई के बाद आज़ादी, जर्मनी में जानवरों से सेक्स पर पाबंदी बरकरार। पता एक बार फिर आपको बता दूँ, जी हाँ, bbcurdu.com। सैरबीन यहाँ इख्तिताम पजीर होता है। आज प्रोग्राम एडिटर थे सकलैन इमाम, प्रोड्यूसर नाजिया मेमन, लंदन में स्टूडियो मैनेजर थे डैनी कॉक्स और इस्लामाबाद में आमिर सिद्दीक। सैरवीन की टीम के साथ उमर आफरीदी को इजाजत, खुदा हाफिज। आखिर में मासूमा मलिक से खबरों का खुलासा सुनते चलिए।
برطانوی وزیراعظم ڈیوڈ کیمرون نے یورپی یونین میں رہنے یا نہ رہنے کے عوامی فیصلے کے لیے 23 جون کو ریفرنڈم کرانے کا اعلان کیا ہے. پاکستان کے زیر انتظام قبائلی علاقے مہمند ایجنسی میں سیکیورٹی فورسز اور شدت پسندوں کے درمیان جھڑپ میں 5 شدت پسند ہلاک ہوئے ہیں. ادھر کوئٹہ شہر میں ایف سی نے پولیس کے ساتھ مشترکہ سرچ آپریشن کے دوران افغان باشندوں سمیت 35 افراد کی گرفتاری کا دعویٰ کیا ہے. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں اطلاعات کے مطابق نامعلوم مسلح افراد نے ایک سرکاری عمارت میں گھس کر وہاں موجود افراد کو یرغمال بنا لیا ہے. فائرنگ کے تبادلے میں 2 سیکیورٹی اہلکار بھی مارے گئے ہیں. فرانس میں حکام نے شمالی بندرگاہ کیلے میں پڑاؤ ڈالے سینکڑوں تارکین وطن کو علاقہ خالی کرنے کے لیے منگل کی شام تک کا وقت دیا ہے. سربیا کا کہنا ہے کہ لیبیا میں نام نہاد دولت اسلامیہ کے کیمپ پر جمعے کے روز کی گئی امریکی فضائی بمباری میں 2 سرب یرغمالی مارے گئے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.